अच्छा, एक तो सवाल है कि सवाल यह है कि औरत के बाल चूंकि सतर हैं, तो सर से निकलने के बाद भी क्या वो सतर रहते हैं? उसूल तो यही है कि सर के बाल, औरत के सर के बाल सतर हैं, तो निकलने के बाद भी वो सतर हैं। कोशिश ये की जाए कि उसको छुपा कर रखा जाए, यानी औरत के बाल भी कोई न देखे। लेकिन जैसे एक एक बाल कहीं गिर जाता है, कहीं एक बाल गिर गया, कहीं एक बाल गिर गया, तो ठीक है, उसमें औरत गुनहगार नहीं होगी। लेकिन जैसे होते हैं कि भाई एहराम में जब बाल काटे जाते हैं तो नीचे से बालों का कुछ हिस्सा काटा जाता है, तो उनको अगर फेंकना भी है तो उनको किसी कपड़े में या टिश्यू में बंद करके फेंका जाए कि आम मर्दों की उस पर नज़र न पड़े कि इस औरत के बाल कैसे हैं। एक एक बाल तो वैसे ही नज़र नहीं आते, नज़रों में भी नहीं आते और देखने में भी नहीं आते। तो बहरहाल एहतियात की जाए, औरत के बाल सर से अलग होने के बाद भी सतर ही के हुक्म में होते हैं, एहतियात की जाए। लेकिन एक एक बाल जो इधर उधर गिर जाते हैं उसमें वो गुनहगार नहीं है। बाकायदा अगर बाल किसी वजह से काटे गए हों, निकाले गए हों, तो वो निकलने के बाद सतर के हुक्म में है, मर्दों की नज़र उस पर नहीं पड़नी चाहिए। एक और सवाल है औरत के टखने सतर में दाखिल हैं। हाँ, सतर में दाखिल हैं। सतर से मुराद महरम के सामने तो उसे खोला जा सकता है, जो महरम है जिनसे पर्दा नहीं है उनके सामने तो वो खोले जा सकते हैं, लेकिन गैर महरम के सामने उसे नहीं खोला जा सकता। अच्छा, एक और सवाल है उसूल के ख़िलाफ़ से क्या मुराद। मैंने कहा था कि हदीस उसूल के ख़िलाफ़ ना हो, शायद उसके बारे में सवाल होगा कि दरमियान में तो मैंने सवालात नहीं देखे थे। उसूल के ख़िलाफ़ से मुराद मसलन कुरान की कोई आयत कहती है कि ये हुक्म ऐसा होना चाहिए, लेकिन हदीस उसके ख़िलाफ़ कोई बात कह रही है, तो उसूल के ख़िलाफ़ हो गया। यानी उससे कवी कोई दलील है उसमें कुछ और है और ये हदीस में कुछ और आ रहा है, तो ये उसूल के ख़िलाफ़ हो गई। एक और सवाल है सवाल यह है कि हमारे जानने वालों में बाज़ हैं जो शेख अल्बानी को मानते हैं, उन्हीं के लिहाज से चलते हैं, इनके लिए कोई ऐसा शख्स बात करने के लिए कोई ऐसा शख्स हो जो शेख अल्बानी को जानता हो और उसकी तालीमात को जानता हो और वो समझा सके कि देखो उनसे कहाँ पे कैसी गलतियाँ हुई हैं। इनके बारे में मुस्तकिल किताबें लिखी गई हैं, ये सिर्फ़ हमारे लोग नहीं, अरब में भी इनकी बड़ी मुखालफत की गई है और बाकायदा किताबें लिखी गई हैं। तनाकुज़ात उस शेख अल्बानी, शेख अल्बानी ने जहाँ तनाकुज़ात किए हैं वो बाकायदा किताबें लिखी गई हैं कि यहाँ पर उन्होंने इसी हदीस के बारे में कहा कि यह हदीस गैर मुतबर है, और दूसरी जगह पर वो हदीस उनके ख़िलाफ़ नहीं पड़ रही थी, कुछ और साबित करना था तो वह हदीस को मुतबर कह दिया। ये उनकी बाकायदा कई उस पर किताबें लिखी गई हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ तनाकुज़ात किए हैं। तनाकुज़ात अल्बानी के नाम से भी मुस्तकिल लोगों ने काम किया है और उस पर बड़ी यानी बहुत कुछ जमा किया गया है। एक बात उसूली तौर पर जहन में रहनी चाहिए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाही अलैह जब उन्होंने नमाज के मसाइल बयान किए थे तो वो बना रहे थे या बता रहे थे? ज़ाहिर बता रहे थे, कुरान हदीस सबको सामने रखकर बताया कि मसला ये है। इमाम शाफी रहमतुल्लाही अलैह ने जब नमाज के और शरीयत के जितने अहकाम हैं वो बयान फरमाए तो उन्होंने बताए हैं या बनाए हैं? बनाए तो किसी ने नहीं है, बताए ही हैं ना। अब क्या होता है कि वो शेख अल्बानी लोगों के सामने ये जाहिर करते हैं कि देखो इमाम हनीफा वाली नमाज, इमाम शाफी वाली नमाज, इमाम अहमद वाली नमाज, और मैं किताब लिख रहा हूँ सलातुर रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली नमाज, इसको मानो। اس کا کیا مطلب، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہ انہوں نے اپنی نمازیں بنائی ہیں اور میں بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز یہ ہے. جنہوں نے بھی اب تک نمازوں کا طریقہ بتایا، اتنے 1400 سال گزر گئے، اب تک نماز کا طریقہ بتایا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مجتہدین گزرے ہیں، جو محققین گزرے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی نماز کا طریقہ بتایا، ورنہ اپنی طرف سے کس نے بنایا؟ کسی نے بھی نہیں. اب یہ آ کر کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز سکھاتا ہوں تمہیں. یہ الزام ہے ان بڑے بڑے مجتہدین اور محدثین اور فقہا پر، یہ الزام ہے کہ تم لوگوں نے اپنا طریقہ بتایا تھا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ بتاتا ہوں، یہ غلط ہے. بہرحال یہ ظاہر ہے کہ اپنے طور سے جس کو زیادہ معلومات نہ ہوں شیخ البانی کے علوم اور ان کی کتابوں کے بارے میں، وہ اگر بات کرے گا تو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کو ظاہر ہے وہ مطمئن کرنا مشکل ہوگا. کوئی ایسے شخص سے ان کی بات ہو جائے جو کچھ جانتا ہو تو زیادہ آسان رہے گا، یا آمنے سامنے بات کرنے سے یہ باتیں حل ہوتی ہیں. لیکن اس طرح کی کتابیں بہرحال مل جاتی ہیں، عربی میں لکھی ہوئی ہیں، کہ تناقضات البانی وغیرہ کے عنوان سے. ایک اور سوال ہے، حافظہ کی قوی قوت کے لیے مختلف عمل ہیں. ایک تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے، فضائل قرآن، فضائل قرآن مشہور کتاب ہے شیخ کی، اس کے اخیر میں انہوں نے حدیث نقل کی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا تھا کہ حافظہ کی قوت کے لیے کیا عمل کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، وہ مشہور ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت، فضائل قرآن کے اخیر میں ہے، وہاں کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ جمعہ کی رات میں پڑھنے کی کچھ رکعتیں ہیں اور اس کے لیے کوئی عمل ہے، ایک تو وہ ہے. اور اس کے علاوہ مجربات کے قبیل سے کچھ چیزیں ہیں، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. تو حافظہ کس سے کمزور ہوتا ہے، اس سے ہم بچیں، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ایک تو معصیت ہے، بد نظری ہے، معصیت بد نظری سے حافظہ کمزور ہوتا ہے. اس کے علاوہ تجربات کی بنیاد پر علماء نے مختلف چیزیں لکھی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے، اور حافظے کو مقوی کرنے والی بعض چیزیں ہوتی ہیں، بادام ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں جو حافظے کو مقوی کرتی ہیں. اور تجربات کے لحاظ سے علماء نے لکھا ہے اور بتایا ہے کہ نماز کا ہر نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے، سنت سمجھ کر نہ کیا جائے، یہ تجربات کے قبیل سے ہے، سر پہ ہاتھ رکھ کے پیشانی دماغ والا حصہ جو ہے، پیشانی کے اوپر والا حصہ، وہاں ہاتھ رکھ کر یا قویو یا قویو یا قویو، بعض علماء فرماتے ہیں 3 مرتبہ، بعض فرماتے ہیں 11 مرتبہ پڑھا جائے، اس سے بھی انسان کے حافظے میں قوت ہوتی ہے. ایک اور سوال ہے جو بہت لمبا ہے، ایک تو یہ انگلش میں اردو پڑھنا جو ہے نا، اچھا یہ انگلش ہی میں ہے. جو حدیث ہے، جو اگر برائی دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، نہ روک سکتا ہو تو زبان سے ورنہ دل سے. اچھا اس میں سوال نہیں سمجھا، یعنی خیر حدیثیں تو ہیں معلومات کے لحاظ سے، لیکن میں سوال نہیں سمجھا اس میں اصل سوال کیا ہے. پھر یہ درخواست آئی ہے کہ سوال جواب ریکارڈ کر لیں، تو میں نے اس کو پہلے والی ریکارڈنگ تو بند کر دی تھی اور سوال جواب کو الگ سے ریکارڈ کر لیا ہے، جو الگ سے اس کو سننا چاہے تو سن سکتا ہے. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ آج کے لیے ہمارا یہ سلسلہ پورا ہو گیا. ایک اور سوال ہے، اشراق اور صلاۃ الضحیٰ میں کیا فرق ہے؟ عربی میں صلاۃ الضحیٰ ایک لفظ ہے جس میں اشراق کی نماز، چاشت کی نماز دونوں آ جاتی ہیں، جس میں اشراق اور چاش دونوں آ جاتی ہیں، دونوں کو عربی زبان میں صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ تو عربی میں لفظ صلاۃ الضحیٰ ہے، اردو میں اس کو جب استعمال کرتے ہیں تو اشراق عربی میں بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن عام طور سے احادیث میں اشراق اور چاش کا کوئی ذکر نہیں ملے گا، صلاۃ الضحیٰ ملے گا۔ تو صلاۃ الضحیٰ جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، اشراق یعنی دن کے شروع حصے میں پڑھیں تو اس کو اشراق کہتے ہیں، اور یعنی گویا کہ فجر کے وقت ختم ہونے کے بعد سے لے کر ظہر کا وقت شروع ہونے تک، اس وقت کے درمیان کو دو حصوں میں کر لیں، اس وقت کو دو حصوں میں کر لیں تو پہلا حصہ جو ہے وہ اشراق ہے، دوسرا حصہ چاشت ہے۔ اشراق کو شروع وقت میں پڑھنا، فجر کے وقت یعنی ختم ہونے کے بعد جیسے ہی نماز کا جائز وقت شروع ہوتا ہے تو اشراق کو شروع وقت میں پڑھنا اور چاشت کو آخری وقت میں پڑھنا یہ بہتر ہے، اور دونوں کو عربی میں صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، دونوں کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ صلاۃ الضحیٰ ایک وہ ہے جو شروع میں پڑھی جاتی ہے دو رکعت یا چار رکعت، اور ایک وہ ہے جو ظہر سے پہلے پہلے زوال سے پہلے پہلے پڑھی جاتی ہے جس کو ہم چاش کہتے ہیں، اس کو عربی میں صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، وہ بھی دو چار آٹھ رکعت ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دونوں پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں ضرور پڑھ سکتے ہیں، دونوں کی الگ الگ فضیلت ہے، ایک حدیث میں دونوں کا ذکر آتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ تو جواب اس کے لحاظ سے تھا۔ استوا زوال، سوال یہ تھا کہ استوا یا زوال، ہمارے اصل فقہا کے اصطلاح میں استوا کہتے ہیں جب سورج بالکل اوپر ہوتا ہے، جب نماز پڑھنا منع ہے، اور عام بول چال میں اسی کو زوال کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں استوا اور زوال یعنی عام بول چال کے اعتبار سے تو ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ جب سورج بالکل اوپر ہو، ویسے وہ چند سیکنڈ ہی کے لیے ہوتا ہے، ایک دو منٹ ہم اس کو احتیاطاً کر لیتے ہیں، تو یہ استوا کے وقت نماز پڑھنا منع ہے، تو زوال سے مراد، میری مراد استوا ہی تھا، ورنہ فقہا کی اصطلاح میں استوا اس کو کہتے ہیں سورج بالکل اوپر ہو، جیسے ہی تھوڑا سا آگے ہو جائے تو اس کو زوال کہا جاتا ہے۔ ہمارے کیلنڈر وغیرہ نمازوں کے اوقات وغیرہ جو لکھے ہوتے ہیں اس میں عام طور پہ زوال ہی لکھتے ہیں، استوا کے لفظ کے بجائے زوال لکھتے ہیں، وہی اس سے مراد استوا ہی ہے، ایک ہی معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ پھر انشاءاللہ 8:20 پہ، 8:20 پہ انشاءاللہ پھر جمع ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔